کون ہے حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو،
اے محبان حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو، اے محبان حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو.
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے تمام مرحومین مومنین و مومنات جو دنیا سے رخصت ہوئے، ان سب کی مغفرت کے لیے، جو زمین پہ تشریف فرما ہے ان کی ہدایت کے لیے، انشاءاللہ امام کی نصرت کی راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. خدا نے متعال کا بے پناہ شکر، خدا نے متعال کا ان تمام نعمتوں کے اوپر شکر جو خدا نے متعال نے ہمیں نصیب فرمائی. کچھ کو ہم سمجھ پائے، کچھ کو ہم نہیں سمجھ پائے، بلکہ اکثر کو نہیں سمجھ پائے. کچھ کی قدر کر سکے، بہت سو کی قدر نہیں کر سکے. خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اسماء حسنہ کو کم از کم سننے کی سعادت نصیب کی، کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا رب کریم ہے، اہل کرامت ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ خدا تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. ایک اعتبار سے یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ خدا متعال ایک ہی سورہ کو ایک ہی دن میں کتنی مرتبہ دہرانے کا حکم دے رہا ہے. بہت تعجب کی بات ہے کہ ہر مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سینکڑوں دفعہ شاید روزانہ بولتا ہو، کہتا ہو، دسیوں مرتبہ شاید سورہ حمد پڑھ لیتا ہو، چلو دسیوں مرتبہ نہیں تو واجب بھی پڑھے تو بہت تعداد بنتی، اور اس میں بار بار الرحمن الرحیم، یہ جو اتنی تکرار خدا تعالیٰ نے کروائی ہے کیوں کروائی؟ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اے نبی بار بار ذکر کریں، یہ بار بار ذکر کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. کہیں پر خدا تعالیٰ نے قانون کے طور پر فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت سخت ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خضوع و خشوع. تو یہاں سے ایک پوائنٹ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان خضوع اور خشوع کے ساتھ کچھ حقیقتوں کو اگر ذکر کرے، خود بخود اس کی ترقی ہوتی، خود بخود معنوی طور پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا، اور اللہ کے اسماء حسنہ ان امور میں سے ہیں کہ اگر انسان خاضع دل کے ساتھ، خاشع دل کے ساتھ، خاضع اور خاشع دل کا مطلب یہ ہے خدا کے سامنے تکبر نہ کرے، خدا تعالیٰ کے سامنے نعوذ باللہ تعالی بڑائی کا احساس نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے بندگی کی اس حیثیت کو قبول کرتے ہوئے کہ حقیقت ہے بالکل صاف، اے خدا میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، رب جلیل تیرا عبد ذلیل، تو جل شانہ ہے اور میرے اندر ہر قسم کی اس کے مقابلے میں ذلت ہے. گرچہ خدا نے انسان کو بڑی عظمت دی ہے، اشرف مخلوقات بنایا، تمام مخلوقات کے مقابلے میں عزت دی ہے خدا تعالیٰ نے، لیکن اللہ کی عظمت کے مقابلے میں ذلت کے سوا کچھ نہیں، حقارت کے سوا کچھ نہیں. یا لطیف ارحم عبدک الضعیف الذلیل الحقیر، اگر کوئی انسان خدا کے سامنے اپنی اس بات کو، اپنی اس حیثیت کو سمجھتے ہوئے ذکر کرے، خود بخود خدا تعالیٰ معنویت نصیب فرماتا، اس کی ذات کے اندر بلندی نصیب میں آتی ہے. جیسے کہ میں نے شاید شروع کے بالکل ایام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ خدا تمہارے وجود میں اضافہ کر دے گا، اور وہ جو ترقی یافتہ وجود ہوگا اس کے اندر علم ہوگا، اس کے اندر ہدایت ہوگی، وہ خود بھی ہدایت حاصل کرے گا، دوسروں کے لیے ہادی بنے گا. یہ ترقی یافتہ وجود کی نشانی ہے. اور جو پست وجود ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ نہ خود ہدایت پاتا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے. تو اگر مجھے اور آپ کو اس بات کو چیک کرنا ہے کہ مثلاً میں نے اس زمین کے اوپر زندگی جو گزاری، مثلاً 15 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، اس میں بالآخر میرا نتیجہ کیا نکلا، اور اگر موضوع سے میں جوڑوں تو میں جو اہل ولایت ہوں، میں ولایت الہیہ کے کس درجے پر آیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس خلافت الہیہ کے کس درجے پر آیا. تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرا وجود خیر کا سبب ہے زیادہ، یا نعوذ باللہ تعالی شر کا سبب ہے زیادہ. زیادہ مجھ سے کیا صادر ہوتا ہے، خیر ہے یا شر ہے؟ زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہ خیر محض ہوں گے جو صرف خدا کی ذات ہے معصومین علیہ السلام، نہ شر محض ہوں گے. بالآخر دین کچھ نہ کچھ تو ہم نے سیکھا ہے، کچھ نہ کچھ تو نام ہی کی حد میں ہمارے اندر ہے، تو ہم شر محض نہیں ہوں گے انشاءاللہ، خیر محض نہیں ہوں گے، تو ہماری طاقت میں نہیں. تو اس بیچ میں مقابلہ اس میں ہوگا کہ کس کا خیر زیادہ ہے، کس کی بھلائی زیادہ ہے، اس کو دیکھنا ہوگا. وہ یہ پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. میں موضوع سے مرتبط تھوڑا بہت تو کر چکا ہوں، لیکن چند جملے اور اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک اپروچ ہے ہم عام انسانوں کے ذہن میں، اور وہ اپروچ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں صبح کو اٹھا، فرض کر لیجئے کہ میں دیندار ہوں، میں نے اٹھ کر کچھ عبادات انجام دیں، نماز پڑھی، مثلا قرآن کریم، دعا، اس کے بعد میں اپنی زندگی کو چل نکلا، اپنی زندگی کو نکل آیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندے نے نماز پڑھی ہوتی ہے اس کو اگر آپ صبح کو دیکھیں، پھر چند گھنٹے بعد اس آدمی کو کام کاج پہ دیکھیں، بزنس میں دیکھیں، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ وہی بندہ ہے. کس اعتبار سے؟ صرف حال حلیہ کا فرق نہیں ہے، اصلا کردار کا فرق ہے. بھئی جب یہ صبح کو نماز پڑھ رہا تھا تو یہ اللہ کا بندہ تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا. ٹھیک، کاروبار میں بے ایمانی کیوں کر رہا ہے؟ کام کاج میں حرام سے کیوں کما رہا ہے؟ یہ تعارض کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہماری ایک مینٹیلٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. ہم دین کو ایک ہولسٹک اپروچ میں نہیں دیکھتے، ہم دین کو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بٹس اینڈ پیسز میں دیکھتے ہیں. ہماری زندگی میں کچھ حصہ دین کا ہے، کچھ حصہ دین سے ہٹ کر ہے. اور اگر ایک بات قبول فرمائے تو یہ جو شرک ہے یہ ہمیشہ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ میں کہوں دو خدا ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ تو قطعاً شرک ہے. لیکن یہ بھی ایک شرک ہے کہ میں نے کچھ زندگی خدا کے لیے رکھی بھی ہے، صبح سے لے کے اٹھنے تک چند عبادات تک خدا کے لیے، اس کے بعد میں ہوں، میری دنیا ہے. یہ بھی ایک شرک ہے، یہ عملی شرک ہے. وہ نماز کس لیے پڑھی تھی؟ آخرت کے لیے. اب یہ جو بری حرکتیں ہو رہی ہیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ یہ آخرت کے لیے ہو رہی ہیں؟ نہیں، اس کا آخرت سے کیا تعلق؟ یہ تو میری دنیا کا معاملہ ہے. تو تم نے دو خدا سمجھے ہوئے کیا؟ ایک خدا آخرت کا، ایک خدا دنیا کا، نعوذ باللہ تعالی. یہ جو ہم لوگ بعض اوقات مختلف مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں، مثلا کسی مذہب میں ہے کہ بھئی خیر کا ایک خدا ہے، شر کا ایک خدا ہے. جیسا کہ مشہور ہے کہ ایک کا نام یزدان ہے اور ایک کا نام اہریمن ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا خیر کا، ایک خدا شر کا؟ دنیا ساری خدا کی ہے. اگر خدا کی ہدایت پہ نہ کوئی چلے تو وہ شر ہوتا ہے. صحیح بات یہی ہے، لیکن یہی تو ہم بھی کر رہے ہیں. کچھ دیر خدا کی ہدایت پہ چلتے ہیں، خیر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی. تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ ٹائپ آف شرک ہے. اور جو خدا کا نظام ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا نظام ایک مجموعی نظام ہے. اس میں پوری ایک زندگی ہے جو ایک پیٹرن کے اوپر چلانی ہوتی ہے، تب ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے. لہذا عجیب و غریب واقعات آپ کو سننے میں آئیں گے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا اس مقدمے کے اندر. وہ یہ کہ مثلا کوئی عابد و زاہد شخص تھا اور وہ عبادات کرتا تھا، اپنے نماز پڑھتا تھا بہت زیادہ. ایک موقع کے اوپر دیکھتا ہے پانی کی کمی ہے، پانی اس کے پاس بہت کم تھا، اور وہ پانی اتنا تھا کہ اس سے وہ اپنا وضو کر لے پینے کے علاوہ مثلا. تو ایک موقع پہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایک جانور ہے، مثلا ایک بلی ہے جو مر رہی ہے بھوک سے، پیاس سے. تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی میں اگر اس کو پانی پلا دوں تو میرا وضو جو ہے، پھر مجھے وضو کے لیے پانی نہیں رہے گا، تو میں اپنی عبادات کے لیے پانی رکھتا ہوں. پانی اپنی عبادات کے لیے رکھ لیتا ہے. بعد میں خدا متعال کی طرف سے اس سے خطاب ہوتا ہے، تمہاری عبادات قبول نہیں ہے. اصلا کیوں قبول نہیں ہے؟ تم نے کیوں رحم نہیں کیا اس جانور پہ؟ رحم کرتے تم تیمم بھی کر سکتے تھے. اب اس بندے نے کیا سوچا ہوا تھا؟ اس بندے نے سوچا ہوا تھا عبادات کا ایک خدا ہے، یہ جانور کچھ اور ہے. نہیں، اس کا بھی خدا ہے، وہی خدا ہے. تو میں اور آپ اپنی زندگی کے دو حصے نہیں بنا سکتے، چار حصے نہیں بنا سکتے. میں باہر لوگوں کے لیے تو خوش ہوں، اچھا ہوں، اور اپنے اہل خانہ کے لیے برا ہوں، یا نعوذ باللہ. اور الٹا کبھی کہ مثلا اہل خانہ کے لیے تو بہت اچھا آدمی ہوں، بہت اچھا سوچتا ہوں، پلاننگ کرتا ہوں، دوسروں کے لیے کچھ نہیں، درد نہیں ہے میرے دل کے اندر. ہم یہ نہیں کر سکتے. اگر ہم اہل ولایت ہیں اور خدا کی ولایت ہے اور حاکمیت مطلق کو قبول کرتے ہیں تو اس کے سائے میں زندگی گزارنی ہوتی، اور جب اس کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں تب خدا ہمیں یہ سعادت دیتا ہے کہ ہم اس کی اور اس کے دین کی اور اس کی حجت کی نصرت کریں. یہ آسان کام نہیں ہے. یہاں میں آ کر ایک جملہ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اگر ہم تاریخ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں تو بہت سادہ سا ایک پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو کربلا کے واقعے میں بہت سارے کوفیوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، یہ عبادات میں برے لوگ نہیں تھے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہت میں ظاہری طور پر اتنے برے لوگ نہیں تھے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت بنی ہوئی تھی یا مثلا بنی امیہ کی حکومت قائم تھی کوفہ میں، تو انہوں نے بالآخر عالم بغاوت ان لوگوں نے بلند کیا تھا، ان لوگوں نے مخالفت کا پرچم بلند کیا، اور مثلا کبھی حضرت مسلم بن اوس سجا، کبھی ہانی ابن عروہ، اور کبھی دوسرے کوفے کے سرداروں کے گھروں میں جمع ہوتے تھے، مخفیانہ سٹنگز کرتے تھے، گیدرنگز کرتے تھے، لیٹر بھیجو امام کی طرف، سب اپنے اپنے لیٹر بھیجتے تھے۔ یہ لیٹر بھیجنا بھی سادہ کام نہیں تھا، اگر کسی کا خط پکڑا جاتا وہیں اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ انہوں نے یہ سارے رسک لیے تھے، لیکن اینڈ ٹائم پر جا کر ایک آخری پوائنٹ پہ جا کے پتہ نہیں کیا مشکل ہوئی، اور وہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، پھر فیل ہو گئے، پھر فیل ہو گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا ہوا؟ بھائی فیل ہونا تھا، شروع سے فیل ہوتے، پہلے کیوں رسک لیے تھے؟ اچھا، جب یہ رسک لے رہے تھے تب ان کو جو مخلصین سعید و شہدا تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم یہ صرف یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے صرف خط لکھنا ہے، نیچے نام لکھنا ہے، یہ خط اور یہ نام لکھنا بیعت ہے، اور اس بیعت کے بعد کیا ہوگا، شاید تمہاری جان جائے گی اس کے اندر۔ خوب بتایا تھا، سمجھایا تھا۔ آپ لوگوں نے، بعض لوگوں نے ٹی وی سیریلز وغیرہ دیکھی ہوں گی تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوفہ کے سردار ان کو بار بار سمجھاتے تھے، تو تاریخ میں ہے ہمارے پاس، چاہے سیریل میں نہ بھی ہو، ویسے میں نے خود نہیں دیکھی کبھی، تو اگر نہ بھی ہو ان ٹیلی ویژن سیریلز کے اندر، تاریخ میں تو ہے کہ وہ سردار بار بار سمجھاتے تھے کہ دیکھو تم یہ جو امام کو بلا رہے ہو، یہ کہاں پہنچے گی بات، صحیح ہے، یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ، اور مجھے لگ رہا ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان اپنی کچھ خرابیوں کے ساتھ ایک جگہ تک موو کر سکتا ہے۔ یہ جو آخری چند میٹرز ہوتے ہیں، آخری چند بعض اوقات انچز ہوتے ہیں، یہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال، اچھی تو نہیں لگ رہی میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو میں ایک عوامی سی ایک مثال عرض کروں گا، اور اگر کسی کو بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل فرج۔ یہ جو مقابلے ہوتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے مقابلے، مثلا ٹریک اینڈ فیلڈ کے ہوتے ہیں، ایتھلیٹکس وغیرہ کے ہوتے ہیں، ان میں جو لوگ چیمپئن ہوتے ہیں، اور جو لوگ مثال کے طور پر 10 آدمی مقابلے میں آئے، ایک آدمی جناب گولڈ میڈلسٹ ہو گیا، باقی جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، تو پہلے اور آٹھویں کے درمیان کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہوتا۔ پہلے اور ساتویں کے درمیان، پہلے اور چوتھے کے درمیان اس کو میڈل ملا ہے گولڈ، بعد میں مثال کے طور پر سلور اور کچھ اور مل گیا، اور چوتھے کو کچھ نہیں ملا، تو تیسرے اور چوتھے میں کتنا فرق تھا؟ ایک کو میڈل ملا، ایک کو نہیں ملا، بہت تھوڑا سا ہوتا۔ لیکن جو بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یہ انسانی طاقت کا ایک اینڈ رزلٹ ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی اولمپکس کے اندر جائے، تو بعض اوقات جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ٹریک اینڈ فیلڈ وغیرہ کے اندر، یہ مائکرو سیکنڈس کے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو سوچا بھئی یہ ایک سیکنڈ تیز نہیں کر سکتا تھا، وہ پہلے اتنی طاقت لگا چکا تھا کہ اس آخری ایک سیکنڈ کو تیز کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی طاقت چاہیے تھی، نہیں کر سکتا تھا پھر وہ۔ ہماری مثال کے اندر اب نمازی بن سکتے ہیں، زیارت پڑھنے دور سے ہو جائے گا، زیارت پڑھیں نزدیک سے یہ بھی ہو جائے گا، آپ امام کی نصرت کے دعوے کریں یہ بھی ہو جائے گا، دعا عہد پڑھیں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آخری میدان میں جا کر امام کی نصرت کر لیں اور شہید ہو جائیں، اس کے لیے زہیر بن قین چاہیے، اس کے لیے پھر حبیب ابن مظاہر چاہیے، وہ آخری لمحہ، یہ بہت سخت ہے، یہ بہت سخت ہے۔ تو میری اس ان عرائض کے سے اس کا جو کنیکشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین اہل ولایت ہیں، لیکن نصرت کے آخری لمحات سخت ہوتے ہیں، وہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ اب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں چند مثالیں تاریخ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا ایک بڑا عنوان ہے، لیکن میں صرف اس کا ایک حصہ لوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دیکھیے جو ہم درود بھی پڑھ رہے ہیں، درود کے آخر میں ایک حصہ ہے وعجل فرجہم، خدایا ان کی نصرت میں اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک واقعے کے منتظر ہیں. یہ جو آپ دعائے سلامتی پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ منتظر ہیں، دعائے عہد پڑھ رہے ہیں، مختلف زیارات پڑھ رہے ہیں، وقت کے امام کے لیے زیارت آل یاسین مشہور ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ آپ منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں. کیا کائنات میں انتظار کرنے والی ہم پہلی قوم ہیں؟ یہ پہلی دفعہ ہوا. مثلاً 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے فرزند تشریف لائیں گے، یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اللہ کے نبی کے بعد سے آنے والی ان کے تمام اوصیاء، تمام آئمہ مسلسل بیانات دیتے رہے کہ فرزند تشریف لائیں گے، ان کا اسم گرامی یہ ہوگا، ان کا لقب یہ ہوگا، وہ یہاں پہ آئیں گے، اس طرح اعلان کریں گے. یہ معصومین علیہم السلام نے جو چند 100 سال ظاہری طور پر زمین پہ وقت گزارا، اس میں مسلسل ارشاد فرماتے رہے. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کائنات میں کہ کسی کے آنے کی خبر دی جا رہی تھی اور لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ تم ان کے لیے انتظار کرو. ہم سب کو معلوم ہے نہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے، مختلف طریقوں سے ہوا ہے، مختلف انداز میں ہوا ہے، اور اس انداز میں بھی ہوا ہے. کس انداز میں؟ بھئی ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ خدایا یہ جو میری قوم ہے، اب یہ سوائے فاسق و فاجر کے کوئی پیدا نہیں کرے گی، انہیں ختم کر دیں. اللہ نے کہا کہ عذاب آئے گا، انتظار ہوا کہ کب آئے گا، اور وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، ایک طرح کا انتظار. جس انداز میں ہم اور آپ منتظر ہیں، اگر اس کی کوئی نزدیک ترین مثال ملے تو وہ انتظار ہے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا. اور اس خاطر اللہ کے نبی کی وہ روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہو، اگر وہ ایک سوراخ میں گئے تو تم بھی اسی سوراخ میں جاؤ گے، یعنی کسی سختی میں وہ پڑے تم بھی اسی میں پڑو گے. اور شاید اسی وجہ سے سب سے زیادہ جس نبی خدا کے واقعات قرآن کریم میں مسلسل آئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے وہ بنی اسرائیل ہے. تو یہ جو ہمارا تجربہ ہے، ہم امام کے منتظر ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. اچھا، ہم نے اس کے اوپر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کئی مرتبہ آرائز پیش کیے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ اتنا زیادہ ہم سے سن چکے ہیں، جو سننے والے ہیں، کہ وہ گھبرائیں گے کہ بھئی مولانا بار بار تکرار کر رہے ہیں. لیکن کبھی مناسبت سے آ جاتا ہے تو 5-10 منٹ عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی وہ جو انتظار ہوا اس کے بھی قوانین ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا بھی انتظار ہوا ہے، اللہ کے نبی کا بھی انتظار ہوا ہے. یہ تو مثلا قرآن کریم ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے تورات میں ان کا نام یہ لکھا ہے، انجیل میں ان کا نام لکھا ہے، اور یہ جو اہل کتاب ہیں یہ نبی کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. قرآن کریم بار بار ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ جانتے ہیں آپ کو. کہاں سے جانتے تھے؟ پہلے کی کتابوں میں موجود تھا، اور ان سب کو بتایا گیا تھا کہ نبی آئیں گے. اور اب ذرا تصور کیجئے گا، بنی اسرائیل قوم یہود، یہ پوری قوموں سے کہتی تھی ہمارا نبی آنے والا ہے، پھر تم لوگوں کا دور ختم ہو جائے گا، پھر ہمارا دور ہوگا. کفار مکہ سے یہ لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ کفار مکہ، تم لوگ شکست کھانے والے ہو، ہمارا نبی آنے والا ہے. اور مثلا یہ باتیں مشہور ہیں کہ یہ کہ یہودی مدینے میں آ کر رہ رہے تھے جبکہ اصل میں وہ شام کی طرف کے رہنے والے تھے. خیبر کا قلعہ کیوں بنا تھا یہاں پر، اور شام میں ان کا اصلی گڑھ تھا، تو یہاں کیوں آئے تھے؟ تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اس کے اوپر تحقیقات کی ہیں کہ نام تو لے رہے تھے کہ ہم نبی کا ساتھ دینے آئے، در حقیقت دشمنی کے لیے آئے تھے، اور اس کے اوپر بڑی گفتگو کی ضرورت ہے باہر. تو چلو اگر وہ ساتھ دینے بھی آئے تھے، قصدن ساتھ دینے آئے تھے، آخر میں لا کے انہوں نے کیا کیا؟ ساتھ دیا تھا. قرآن کریم فرماتا ہے سب سے زیادہ دشمنی جہاں سے تم پاؤ گے وہ یہ لوگ ہیں. تو یہ تو ساتھ دے رہے تھے، یہ تو ساتھ دینے کے نام پہ آئے تھے. انتظار کے قوانین میں سے ایک یہ بھی ہے. وہ کیا؟ انتظار کا مدعی این ٹائم پر سب سے بڑا دشمن بنا. البتہ ایک انتظار کا مدعی وہ بھی تھا جو سب سے بڑا ناصر بنا، وہ حضرت سلمان فارسی تھے. وہ بھی انتظار میں یہاں تک آئے تھے، ان کو بھی ان کے استاد نے کہا تھا کہ دیکھو نبی آنے والا ہے یثرب میں، تم جاؤ نصرت کے لیے. وہ آ گئے اور نصرت کر دی، اور اس حد تک نصرت کی کہ منا اہل البیت بن گئے. اور ایک وہ نصرت کا دعوے دار تھا قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل کا، کہ وہ تھا وہیں پر جہاں نبی آئے، لیکن بجائے ساتھ دینے کے سب سے بڑا دشمن بن گیا. آپ کے ذہن میں ہے نا، میں نے عرض کیا تھا کہ مقام پر ہونا کافی نہیں ہے، پرائیورٹیز دیکھنی پڑتی ہیں. حضرت سلمان فارسی کی پرائیورٹی یہی تھی کہ میں نے ساتھ دینا ہے. وہ جو قوم یہود تھی اس کی پرائیورٹی کیا تھی؟ ہمیں قوم کا ساتھ دینا ہے، نبی کا نہیں. تو اگر قوم نبی کے مخالف ہو گئی تو قوم کا ساتھ دے دیا. کوفیوں کی پرائیورٹی کیا تھی؟ یہی پرائیورٹی تھی، سردار کا ساتھ دینا. اب یہاں سے ہم لوگوں کو قانون کیا ملا؟ ہمیں قانون یہ ملا کہ عزیزان محترم، ساتھ دینے کے جو آخری چند انچ ہوتے ہیں یہ بہت بھاری ہوتے ہیں. کیوں؟ اس میں بہت سارے ٹیبوز توڑنے پڑتے ہیں، اس میں بڑے رشتے ناتے ہیں وہ توڑنے پڑتے ہیں. اگر حضرت سلمان فارسی جہاں اصفہان میں رہ رہے تھے، جہاں اپنے قوم قبیلے کے درمیان رہ رہے تھے، اس سے رشتہ ناتا نہ توڑتے تو اہل بیت میں نہیں آتے. پھر اگر حضرت ابو ذر غفاری ربضہ کا صحرا چھوڑ کے نہ آتے تو رسول خدا کے سب سے سچے صحابی نہ بنتے. اگر بلال حبشی وہ جرأت نہ دکھاتے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس مسلمان کے اوپر کوڑا نہیں اٹھاؤں گا، چاہے تم مجھے مار مار کے ختم کر دو، تو وہ پھر مؤذن رسول نہیں بنتے. یہ جو آخری انچ طے کرنے ہوتے ہیں یہ سب سے سخت ہوتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر انسان آزما لیے جاتے ہیں. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مومنین کے امتحان ہوتے ہیں. زلزلوا زلزالاً شدیداً، شدید طریقے سے زلزلے میں آ جاتے ہیں، ہلا دیے جاتے ہیں انسان. اور ہمارے پاس روایت میں، مشہور روایت ہے اور مستند روایات میں سے، کہ فرمایا کہ تم لوگ غیبت کے زمانے میں اس حب اہل بیت کے امتحان میں چھان دیے جاؤ گے. اور کتنی روایات اس مطلب کے اوپر ہیں، چھان دیے جاؤ گے. کیا مطلب چھان دیے جاؤ گے؟ یعنی کوئی اس وجہ سے امام کی نصرت کرنے سے رہ جائے گا، نعوذ باللہ تعالی، کہ مال کی محبت نہیں چھوڑ پائے گا. کوئی اس وجہ سے رہ جائے گا کہ اولاد کی محبت نہیں چھوڑ پائے گا. کوئی اس وجہ سے رہ جائے گا، نعوذ باللہ تعالی، کہ وہ مثلا اپنے قوم قبیلے کی محبت، تعلق نہیں چھوڑ پائے گا. تو عزیزان محترم، آپ اور میں جو اہل ولایت ہیں، اور آپ اور میں جس نے اپنی آنکھوں کو اس بات کے اوپر جوڑا ہوا ہے کہ ہمارے امام آئیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، یہ آخری انچ کیسے پورے ہوں گے؟ یہ آخری مرحلے کیسے پورے ہوں گے؟ چلیے میں آخری کیوں کہہ رہا ہوں، میرے جیسا تو نہیں معلوم آخری سے پہلے کہاں رکا ہوا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سب صحیح ہو گیا، سب صحیح ہو گیا، بس امام آئیں گے اور میں ان کا ساتھ دے دوں گا، جو یہ جملہ بھی بہت سخت ہے، یہ بہت جرأت چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ نہیں میرا سب کچھ صحیح ہے. انسان تھوڑا سا اپنا جائزہ لے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کتنا صحیح ہے. تو اگر کہے بھی کہ ہاں سب کچھ صحیح ہے، تو پھر یہ جو آگے کے چند مرحلے یہ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اور ہماری عرائض کے ظاہر ہے کہ اب ایام آخری ایام کی طرف ہیں، اور گویا ایک اب تو ہم اختتام کی طرف اس کو لے جاتے ہوئے ایک انتہائی اہم پوائنٹ عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اذان محترم، آپ اگر روایات کو پڑھیں، مطالعہ کریں روایات کا، تو روایات میں آپ اصحاب رسول کا، اصحاب ائمہ کا ایک انداز دیکھیں گے، حتی امیر المومنین نبی خدا کے سامنے. مثلا کبھی اللہ کے نبی مولا امیر المومنین سے پوچھتے تھے، اے علی تمہیں یہ بات بتاؤں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جی آپ مجھے فرمائیں. چلو یہ بات تو ہو گئی کہ خود انہوں نے پوچھا تھا کہ میں بتاؤں. کبھی اللہ کے رسول یہ کہتے تھے اپنے اصحاب سے، مثلا تمہیں یہ پتہ ہے؟ کبھی کوئی نہیں کہتا تھا ہاں اللہ کے رسول ہمیں پتہ ہے. سب کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول آپ بتائیے، آپ بتائیے. اسے ہم کیا کہیں؟ اسے ہم یہ کہیں کہ وہ ادب جانتے تھے اہل بیت کے سامنے بیٹھنے کا، ادب جانتے تھے. تو وہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہمارے مقدر میں ہے، ہمارے نصیب میں ہے، انہی کے در سے ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہاں سے ایک پوائنٹ ہے، اپنے اعمال پہ اعتماد کروں یا ان کی نظر لطف کے اوپر؟ کچھ نہیں ہے پھر اگر ان کی نظر لطف نہ ہو. اگر اپنے اعمال پہ اعتماد کروں، نعوذ باللہ تعالی، یا تو دیوانہ ہوں گا جو میں سمجھ رہا ہوں گا میرے اعمال مجھے کہیں پہنچانے والے، یا میں غافل ہوں، نادان ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ معاملہ کیا معاملہ ہے، تو میں اپنے اعمال پہ اعتماد کروں گا. اور اگر میں یہ دونوں نہیں ہوں تو قطعاً اس پہ اعتماد نہیں کروں گا. کس پہ اعتماد کروں گا؟ ان کی نظر لطف کے اوپر، کہ مولا آپ ہی کرم کریں گے تو یہ معاملہ طے ہو پائے گا، ہم کسی قابل نہیں ہیں. اس کو میں ایک انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کو ایک زندگی گزارنے کے ایک راستے کے طور پہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. تو میں اس کو سمرائز کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایک قانون کے تحت چل رہی ہوتی ہیں. ایک آدمی بیمار ہوا، اسے کوئی دوائی دی گئی، وہ دوائی ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. ایک آدمی بیمار ہوا، ڈائگنوس ہی نہیں ہو کے دے رہا ہے کہ بیماری کیا ہے، اور حالت خراب ہوتی چلی جا رہی، خراب ہوتی چلی جا رہی. ایک موقع کے اوپر مثال کے طور پر وہ اتنا خراب ہو جاتی ہے کہ آدمی بے بس ہو جاتا ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹروں کی بس کا رہا نہیں ہے، اب یہ دوائیوں سے حل ہونے والا نہیں ہے. تو وہ جو قدیم زمانے میں ہمارے یہاں محاورتن کہتے تھے کہ بھائی معاملہ اب دوائی کا نہیں ہے، اب صرف دعا کا ہے، اب صرف دعا ہی کر سکتی ہے اپنا کام. اچھا، یہ جملہ بھی ایک لحاظ سے صحیح نہیں ہے. جب دوائی بھی کام کرتی ہے تب بھی دعا کام کرتی ہے. حقیقت یہ ہے، اللہ کے نظام سے ہٹ کے تو دوائی کام نہیں کرتی، وہ اللہ کے نظام میں رہ کے ہی کام کرتی ہے. تو ہر چیز کے پیچھے در حقیقت وہی خدائی کنیکشن ہوتا ہے جو کام کرتا ہے. تو لیکن یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اسباب فراہم کرو. تو ایسا نہیں ہے کہ دعا کام کرے گی اور آپ اسباب چھوڑ دیں، نہیں، دونوں کو لے کے چلو. لیکن وہ آخری پوائنٹس کے لیے کیا کروں؟ اس کا تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آخری پوائنٹ میں کامیابی ہوتی کیسے. تو پھر میں یہاں پہ ایک پوائنٹ پکڑتا ہوں، وہ کیا؟ مجھے خدا سے کوئی خاص پناہ چاہیے، مجھے خدا سے کوئی خاص توفیق چاہیے. اس کو ہم لوگ عام زبان میں کہتے ہیں نظر لطف، ایک خاص عنایت. آپ کہیں گے بات بہت چھوٹی تھی، لیکن عزیزو یہ بات ہی ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے. کریٹیکل ٹائم پر اسی سے جان چھوٹتی ہے، ورنہ انسان اپنی بیس پہ نہیں جا پاتا. بھائی اپنی بیس پہ جا کر ایک جگہ پہنچتا ہے انسان، اور وہاں جب بات ہڈی پہ پہنچتی ہے تو انسان تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس معاملہ ختم کرو. اب یہاں پہ ایک خاص نظر لطف چاہیے ہوتی ہے جو انسان کو حق کے راستے کے اوپر باقی رکھے. اور نصرت اہل بیت اطہار میں یہ معاملہ بار بار آیا ہے، بار بار آیا کہ ہمیں ان کی طرف سے ایک عنایت چاہیے. اب یہاں پہ جب آپ آتے ہیں نا، تو پھر پیور اسپریچول ڈائمینشن، آوان و انصار کے لیے کھل جاتا ہے. اگر آپ اہل ولایت ہیں اور آپ نصرت امام کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اسپریچولیٹی کا اسٹیٹس کیا ہے, آپ کی معنویت کا مقام کیا ہے, یہ فیصلہ کن ہے, اس سے فیصلہ ہونا ہے. اور وہ جو معنویت کا مقام ہے, ایک لحاظ سے بہت آسان, ایک لحاظ سے انتہائی مشکل. ایک واقعہ آپ نے شاید بچپن سے سنا ہوگا, میں اس کو عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بیان کرتے ہیں جیسے کہ ایک واقعے کے اندر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا نے متعال سے کہا کہ خدا جنت میں میرا ہمسایہ کون ہے, کون جنت میں میرا ہم نشین ہے؟ تو خدا متعال نے ایک بندے کے پاس بھیجا اور کہا یہ تمہارا ہم نشین ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قصائی ہے, پیشے میں قصائی ہے, اور خدا متعال فرما رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کا ہم نشین ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے کے اندر کیا بات ہے کہ یہ ہم نشین ہے. تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, قصہ مختصر کیا ہے, اپنی ماں کا ایسا خیال کرتا ہے کہ جو بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, اس کی تفصیلات میں نہیں عرض کر پا رہا. تو جب وہ اپنی ماں کا اتنا خیال کرتا ہے اور ماں بالکل بے بس اس کے ہاتھ میں, تو ماں بڑھ بڑا کر آواز بھی نہیں نکلتی, اپنے زبان ہلا کر اسے ایک دعا دے رہی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ خدا تجھے نبی کا ہمسایہ بنائے جنت میں. یہ خدا کو پسند آیا, یہ خدا کو پسند آیا, یہ خدا نے قبول کر لیا. اب بتائیے مشکل ہے یا آسان ہے؟ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ کو نجف جانا ہے, قم جانا ہے, 15 سال پڑھنا ہے کتابیں, وہ بھی ایک راستہ ہے, بالکل راستہ ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر. تو لیکن وہ مشکل راستہ ہے مسئلہ, اور اس میں بھی باٹم لائن میں جا کے یہیں پہنچیں گے کہ ان کی نظر لطف نصیب ہو جائے. ایک اور یہ بھی راستہ ہے, آپ زندگی گزاریے, شاید وہ بات نہ آئے, نجف جائیں, قم جائیں, عبادات, زہد, علم, تقوی, پرہیزگاری, وہ جو قصائی ہے وہ تو کہیں نہیں گیا, وہ تو اپنا کام کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر ایک پرہیزگاری اندر چھپی ہوئی ہے. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی رہیں, میں خود پاکستان سے باہر نہیں رہا ہوں کبھی مستقل, تو میں اور میں اس کے چیلنج میں آنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میں اس کو بہت بڑا چیلنج سمجھتا ہوں. اس کا ایک ہدف ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے بھارت. تو اگر آپ کہیں رہ رہے ہیں, کہیں پہ بھی رہیں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں میرے اندر وہ ذاتی تقویٰ آ گیا, وہ ذاتی پرہیزگاری آ گئی ہے, وہ پوائنٹ مجھے مل گیا جس کے تحت خدا نے متعال مجھے اپنے امام کی نصرت کی سعادت دینے والا. اور میں نے بہت آپ کا وقت لیا, بس آخر میں یہ 2-3 جملے اور عرض کرتا چلوں کہ عملاً جو بات ثابت ہے, جو پریکٹیکل اگزامپل سے ثابت ہے, وہ یہ کہ ایک حرام نگاہ انسان کو شہادت سے محروم کر سکتی ہے. ایک حرام نگاہ, ایک غلط کام, تھوڑی سی بے ایمانی, تھوڑی سی بے ایمانی شہادت کے درجے سے دور کر سکتی ہے. یہ مشکل ہے, تو یہ کام مشکل ہے, ان کی خاص نظر لطف نصیب ہو جائے پھر آسان ہو جائے. تو اس پہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی کہ جس دعوے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اس دعوے میں اگر آخر تک پہنچنا ہے اور بیچ میں نہیں نعوذ باللہ تعالی پھنسنا, تو پھر اس کے لیے محنت بہت زیادہ ہے. کافی حد تک میں آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا تھا کہ عرض کروں, اور انشاءاللہ کل تھوڑا سا اس کو اور بڑھانے کی کوشش کریں گے, اور ماہ محرم کے عزاداری کے ایام میں خاص مقام پر ہیں. نہیں معلوم کتنی نسلوں نے پاکیزگی کے ساتھ قربانیاں دی ہوں گی کہ میں اور آپ عزاداری کر سکیں. نہیں معلوم, ہم اور آپ زیادہ تر ظاہر ہے کہ برصغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور برصغیر پاک و ہند میں بھی قربانیاں بہت دی گئی ہیں. اورنگزیب جیسے بادشاہ کے زمانے میں، جہانگیر جیسوں کے زمانے میں بڑی قربانیاں دی گئیں، اور ان قربانیوں میں ہزاروں کہوں تو یقیناً کم کہا ہے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں. اور ان کی شہادتوں کے بعد آج میں اور آپ سید الشہداء کے ذکر میں مشغول ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ بہت قربانیاں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ساری قربانیاں قربانیوں کے محور سے شروع ہو رہی تھیں، قربانیوں کے مرکز سے شروع ہو رہی تھیں. کربلا جسموں کی قربانی ہوتی تو کربلا نہیں بنتی، کربلا روحوں کی قربانی تھی، کربلا جذبات کی قربانی تھی، تعلقات کی قربانی تھی، رشتوں کی قربانی تھی. سید الشہداء اسی لیے اجساد پہ توجہ نہیں دے رہے تھے، کسی نامور نامی گرامی شخص کو اس وجہ سے نہیں بلایا کہ وہ نامی گرامی. سید الشہداء جن کو بلا رہے تھے وہ حبیب ابن مظاہر تھے جیسے، اور یعنی جو آخری وقت تک ساتھ رہے وہ ایسے لوگ تھے، اور مسلسل جدوجہد کس بات پہ تھی؟ پاکیزگی کے اوپر، خلوص کے اوپر. اور اس پاکیزگی اور خلوص کے ساتھ جو سید الشہداء قربانی دینے کے لیے لے کر آئے، تو اگر مباہلہ کا میدان دیکھتے ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی قربانی دینے آئے، اور بڑی قربانی دینے آئے، بڑے یقین کے ساتھ آئے، اگر مباہلہ کا میدان دیکھتے ہی یہ سمجھا دے کہ رسول بڑی تیاری کے ساتھ آئیں اور بڑی قربانی دے دیں گے، بڑے حق کے اوپر ہیں، یقین کے اوپر ہیں، تو کربلا کا میدان کیا سمجھا رہا ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی لے کر آ گئے نا امیر المومنین کو، اپنی صاحبزادی کو اور ان کی نسل طیبہ و طاہرہ کو، سید الشہداء سب کچھ لے کر آ گئے، سید الشہداء سب کچھ لے کر آ گئے. اور یہ جو فرق ہے تمام انبیاء کی قربانیوں میں اور سید الشہداء کی قربانیوں میں، یہ بھی بڑا عجیب فرق ہے. میں اپنے اندر وہ جرأت نہیں پاتا کہ میں اس کو عرض کر سکوں، لیکن فرق یہ ہے کہ کہیں اسماعیل قربان نہیں ہوئے اور کہیں اسماعیل قربان ہو گئے، کہیں اسماعیل قربان ہو گئے اور پھر بھی جیت ابراہیم زمان کی ہو گئی. یہ فرق. سید الشہداء کے ہمراہ جو عظیم الشان ہستیاں ہیں، ان عظیم الشان ہستیوں میں کچھ ایسے ہیں جن سے سب کو امید ہے، جن سے سب کو ڈھارس ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے سب کو امید تھی. سید الشہداء بھی انہی کے ذریعے سے ایک طاقت حاصل کر رہے تھے. یہ بڑی عجیب بات ہے. سب سید الشہداء کے رخ انور کو دیکھتے تھے. کسی نے بیان کیا کہ جب عاشور میں شدت سختیاں ہوتی تھیں تو ہم حسین کے اصحاب کو دیکھتے تھے، وہ سید الشہداء کے چہرے کو دیکھ کر اطمینان لے لیتے تھے، وہ اطمینان پاتے تھے. سید الشہداء بھی کسی کو دیکھ رہے تھے، سید الشہداء بھی کسی کو دیکھ رہے تھے. عاشور کے واقعات میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، اور مستندات میں ہے، بہت ہی عجیب بات ہے. وہ یہ کہ جب وہ آخری لمحہ آیا اور دشمن کی فوج نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور سید الشہداء نے اپنے بھائی مولا ابو الفضل سے کہا کہ میرے بھائی آپ جائیے ان سے وقت لے کر آئیے، تو آج تو ایک بڑا عجیب جملہ تاریخ میں موجود ہے. کہا بے ابھی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان تجھ پہ قربان. یہ کون ہے مولا ابو الفضل؟ یہ کیا مقام ہے؟ سید الشہداء ایسے اپنے بھائی کو یاد کرتے تھے. ابھی تو بھائی شہید بھی نہیں ہوئے. مولا ابو الفضل اپنے بھائی کے نزدیک اتنا مقام رکھتے تھے سید الشہداء کے سامنے کہ سید الشہداء نے اس طرح کا ایک جملہ ارشاد فرمایا. اب آپ تصور کیجئے کہ جو سید الشہداء اپنے بھائی کو اس انداز میں دیکھتے تھے، بار بار مولا ابو الفضل سید الشہداء کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے تھے التجا اور درخواست کے انداز میں کہ مولا اب جانے کی اجازت دے. اب مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کا ادب بڑا عجیب ادب تھا. اپنے بھائی کا جس طرح احترام کرتے تھے ہم لوگ قابل بیان نہیں ہیں، قابل بیان نہیں. گویا بی بی ام البنین نے ایسا سکھایا تھا ان خادمہ سیدہ طاہرہ نے، ایسا اپنی اولاد کو امام حسین کا خدمت گزار بنایا تھا کہ ابو الفضل تو کبھی آ کر امام حسین سے بھی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بھیا اب میں جاؤں گا، کوئی بار بار صرف التجا کرتے تھے کہ میرے مولا مجھے جانے کی اجازت دے دیں، کہتے کچھ نہیں تھے. مولا ابو الفضل بار بار کیوں جانا چاہ رہے تھے؟ گویا ایک موقع آیا جب سید الشہداء کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور مولا سید الشہداء سے کہا کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، بچوں کی پیاس اب برداشت نہیں ہوتی. کربلا میں پانی پہ بندش بہت پہلے سے لگ گئی تھی، بہت پہلے سے پانی پہ بندش تھی، لیکن اس بندش کے باوجود مختلف موقعوں پر جری اور جانثار مولا علی اکبر کی سرپرستی میں، کبھی مولا ابو الفضل العباس کی سرپرستی میں نہر کے اوپر حملہ کرتے تھے اور موقع ہوتا تھا وہاں سے دشمنوں کو ہٹا کر پانی لے کر آ جایا کرتے تھے. تو یہ جو ساقی کا عنوان ہے، یہ ساقی کا عنوان عاشور کے دن سے پہلے جاری ہوا ہو گیا تھا کہ ابو الفضل ساقی ہیں، ابو الفضل جب جاتے ہیں تو پانی ضرور آتا ہے. اور اب بچوں کی الاتش کی آواز، عزیزو یہ آواز بڑی عجیب آواز ہے، اللہ اکبر. اگر ہمیں دشمنوں کے بارے میں بھی کوئی خبر ملتی ہے نا کہ دشمنوں نے بھی جس کے اوپر بعد میں بڑا ماتم کیا کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو یہ بچوں کی الاتش کی آواز تھی. کیسے بچے بلکتے تھے اور بس انسان ایک لمحے کے لیے سوچے کہ فاطمہ زہرا کی نسل کے بچے بلک رہے تھے کہ کچھ فاصلے کے اوپر پانی بہ رہا تھا. مولا ابو الفضل تشریف لائے، گویا سید الشہداء سے فرمایا کہ اب بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مولا ابو الفضل کو اجازت ملی، مشکیزہ لے کر چلے. عزیزم میرے اندر توانائی نہیں ہے میں مسائل کو پوری تفصیل سے عرض کروں، لیکن ان مصائب کو انسان خود ہی ذہن میں سوچتا رہے تو شاید بہت ساری چیزیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بس ایک موقع آیا جب مولا ابو الفضل کے جانے کی خبر گویا خیموں میں پہنچی اور بیویوں نے مولا ابو الفضل کو آخری دفعہ دیکھنا شروع کیا. نہیں معلوم آپ کی میری زندگی میں کبھی یہ منظر آیا ہوگا کہ آپ کسی کو دفن کر رہے ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ اب آخری دفعہ. اللہ اکبر، بیبیوں پہ وہ لمحہ آ گیا جب مولا ابو الفضل آئے اور سب کو پتا تھا کہ اب آخری دفعہ ہے، آخری مرتبہ ہے. گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھیا اب مجھے پتا چلا کہ میرے بازوؤں میں رسی بندھے گی، خواب نظر آ گیا. جب تک تیرا جیسا بھائی تھا کسی میں جرأت نہیں تھی، اب جب تو گیا اور پھر اس کے بعد جو ہوگا تو میرے بازوؤں میں رسیاں بندے گی. مجھے نہیں معلوم مولا ابو الفضل کتنا بوجھ لے کر نہر کی طرف گئے ہوں گے. بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، بیویوں کے الوداع کہنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، ان کو پتا ہوگا کہ میرا مولا بھی آرام سے خیمے میں نہیں بیٹھا. یہ جو ہمارے پاس روایت ہے کہ ابو الفضل کا پرچم علم ہلا اور امام حسین کا دل دھڑکا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مولا امام حسین ابو الفضل کو دیکھے جا رہے تھے کہ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. مولا ابو الفضل تشریف لائے، نہر القما کے اوپر علی کا بیٹا، کیسے کوئی راستہ روک سکتا تھا؟ اور وہ مولا اب نہر کے کناروں تک پہنچ گئے اور مشکیزہ ہاتھ میں ہے، کب کے پیاسے ہیں، کب کی حالت ہے، اور پانی تک پہنچ گئے. وہ جرار، وہ کرار کا بیٹا کرار، مشکیزہ کو پانی سے بھرا اور ایک موقع کے اوپر گویا پوری دنیا کے سامنے وفا عباس کو ثابت کرنے کے لیے چنڈو میں پانی لیا، پانی کو منہ کے نزدیک لائے، پانی کو دیکھا اور پانی کو دوبارہ زمین پہ مارا اور ایک شعر پڑھا کہ اے میرے نفس کیسے تو برداشت کرے گا کہ تو پانی پیے اور حسین پیاسا ہو. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں پانی پیوں اور میرا مولا پیاسا ہو اور میری بچے پیاسے ہوں، سید الشہداء کی اولاد پیاسی اور ابو الفضل پانی پیے. یہ ام البنین نے نہیں سکھایا، ام البنین نے ہمیں پیاسا رہنا سکھایا تھا، ہمیں اپنے بھائی کا ساتھ دینا سکھایا ہے، اپنے مولا کا ساتھ دینا سکھایا ہے. بس وفا کا وہ مجسم پیغر پانی سے باہر آئے اور اب اپنے خیمے کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہے. تو کبھی کبھی میں ایک جملہ سوچتا ہوں کہ بعض اوقات پوری زندگی کا مقصد بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. کوئی بہت بڑا کام سامنے ہوتا ہے تو لگتا ہے زندگی کا مقصد بس یہی ہے. تو اگر مجھے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جب مولا ابو الفضل سے نہر سے نکلے تو زندگی کا مقصد بس اتنا تھا کہ پانی بچوں کے ہونٹوں تک پہنچ جائے. ابو الفضل اپنی جان کو بالکل نہیں دیکھ رہے تھے، صرف پانی ہونٹوں تک پہنچے. اور میں اس کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ کیسے پتا چلا ہے کہ جب مولا ابو الفضل بڑے ہیں اب مختلف موقعوں سے دشمن آنا شروع ہو گئے اور سب نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، ابو الفضل کو پانی نہیں لے جانے دیں گے. لعینوں نے دشمنی کے طریقوں میں جو پست ترین طریقے تھے وہ اختیار کرنا شروع کر دیے. شمشیر لے کے تو آ نہیں سکتے تھے علی کے بیٹے کے سامنے، تو پتھروں کی بارش کر دی. کوئی ادھر چھپ کے مار رہا تھا، کوئی ادھر چھپ کے مار رہا تھا، اور ابھی وار کرتے کرتے کسی ایک لعین نے وار کیا اور مولا ابو الفضل نے شعر پڑھا، والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني، خدا کی قسم تم میرا سیدھا ہاتھ کاٹ بھی دو تب بھی میں اپنے امام کا دفاع کروں گا. گویا ایک ہاتھ جا چکا، اب تھوڑے دور اور آگے بڑھے، پھر ایک اور ضرب لگی اور مولا ابو الفضل نے گویا مشکیزہ کو دانتوں میں سنبھال لیا. اور اب اس طرح سے ہونا شروع ہوا کہ چاروں طرف سے تیر کی بارش ہونا شروع ہو گئی. مولا ابو الفضل کا جسم ڈھال بن گیا، ہر طرف سے تیروں کو اپنے اوپر لیتا رہا. کبھی پہلو بدلتے تھے کہ میرے پہلوؤں میں تیر لگے مشکیزہ کو نہ لگے، کبھی اس پہلو سے، کبھی اس پہلو سے، یہاں تک کہ تیروں کی بارش میں کہیں مشکیزہ کھل گئی، ایک تیر مشکیزہ کو بھی لگا. اب مولا ابو الفضل بغیر پانی کی غیرت مند کیسے پہنچے اپنے مولا کے پاس، ان پیاسے بچوں کے پاس؟ تو یہ غیرت کا پیغر اپنے زلجنہ کو اشارہ کرتا ہے کہ دوبارہ نہر کی طرف جانا ہے، اب دوبارہ پانی لانا ہے. ارے مولا کٹے ہوئے ہاتھوں سے
پورے پہلوؤں میں تیر لگے ہوئے ہیں میرے مولا، اب بھی پانی لانا ہے، عباس کی زندگی کا مقصد یہی بن گیا تھا، اب پانی لانا ہے اور کچھ نہیں ہے، بس کچھ اور آگے گئے، بس وہ گور سے گھران لگا اور مولا ابو الفضل کا وجود مقدس سلجھنا سے نیچے آیا۔ عزیز، یہ عشق کے عجیب مراحل ہیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں جب پانی کے بغیر رہے اور پانی نہیں مل رہا تھا، بار بار اس میں خون گرے جا رہا تھا، تو ایک موقع پر کہا کہ میں سمجھ گیا کہ میرا حسین پیاسا شہید ہوگا، یہ خدا نہیں چاہتا میں پانی پیوں، میرا مولا پیاسا شہید ہوگا۔ اب میں عزیزو ایک جملہ عرض کروں، شاید مولا ابو الفضل کو پتا ہے کہ میرا بھائی جب زین سے زمین پر آئے گا تو کس حال میں آئے گا۔ اب مولا ہے اور جسم ہے جو تیروں سے چلنی ہے، یہ لمحہ کتنا سخت لمحہ تھا۔ ایک موقع پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ایک ذاکر کو یہ پیغام پہنچاتی ہیں کہ اے ذاکر، میرے بیٹے کے مصائب کو پورا پڑھا کر۔ وہ تمام روایتیں دوبارہ دیکھتا ہے کہ میں نے کوئی روایت نہیں چھوڑی ہے، ہر قسم کے مصائب جو بیان ہوئے میں نے تو پڑھ دیے ہیں۔ پھر التجا کرتا ہے بی بی سے کہ بی بی نہیں معلوم کہاں غفلت ہوئی ہے، آپ میری ہدایت فرمائیں۔ بی بی تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے ذاکر، یہ بتا میرے چاہنے والوں کو کہ جب کوئی زمین پر گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرا ابو الفضل نہ ہاتھ تھے اور سینوں پہ تیر لگے ہوئے تھے، میرا بیٹا زمین پہ کیسے آیا؟ ارے یہ تو ہمیں بتایا بی بی نے نا، تو ہمیں اب سوچنے کو مل رہا کہ ابو الفضل زمین پہ آئے ہوں گے تو سارے تیر وجود کے اندر لگے ہوں گے۔ میں ایک جملہ عرض کروں جسارتن، عزیزو یہ تیر ابو الفضل کے سینے میں نہیں، حسین کے سینے میں لگ رہے تھے، امام دیکھ رہے تھے میرا بھائی زمین پر آ رہا ہے۔ سید الشہداء نے گویا قبر کو تھاما، الان ان کا سرساری، ارے میری قبر ٹوٹ گئی، میرا بھائی دنیا سے گیا۔ سید الشہداء ابو الفضل کے سرحانے پہنچے، کتنا عجیب منظر ہوگا، فاطمہ کا بیٹا ام المنی کے بیٹے کے سرحانے آیا ہے۔ بس کہا بھیا ایک دفعہ تو بتا، تیری بھی جو کوئی خواہش ہوگی، کبھی زندگی میں نہیں کہا، کہا میرے مولا کوئی خواہش نہیں ہے، بس ایک التجا ہے، ایک التجا ہے۔ ارے میرے بھائی کہے میں پوری کروں گا، کہا میرے مولا التجا ہے میرا جنازہ خیمے میں نہ لے کے جانا، بچیاں پیاسی ہیں۔ اب سب کچھ ہو گیا، امام حسین واپس آ گئے، بچوں نے دیکھا کہ علم تو آیا لیکن اب مولا نہیں آئے، گویا بچوں نے تو شاید پیالے توڑ دیے ہوں گے کہ ارے ہمارے چچا کہاں گئے، وہ کیوں نہ آئے، اور اب ہم پیالے پانی نہیں مانگیں گے، ہمارے چچا کو بلاؤ۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام من قلب ينقلبون۔ اللہ کا سلام، عظمت ہے بی بی ام البنین کے لیے، بی بی ام البنین کے فرزند کے لیے، بی بی ام البنین کی قربانیوں کے لیے۔ پروردگار مولا ابو الفضل کی شفاعت نصیب فرما، اے پاک پروردگار مولا ابو الفضل کی قربانیوں کے صدقے میں وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔